بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى على محمد عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر اللہ صلی علی محمد و آل محمد پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے انتہائی احسان ہے خداوند متعال کا پروردگار نے علوم اہل بیت سے سیکھنے کی سعادت نصیب فرمائی ذکر اہل بیت اطہار کی سعادت نصیب کی اس فرش اعضا پہ بیٹھنا نصیب کیا اللہ سے دعا کرتے ہیں خدایا سید الشہداء کے نام کے صدقے میں سید الشہداء کی مظلومیت کے صدقے میں ان کے وارث کے ظہور میں تعجیل فرما ان کا لشکر دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں جو مظلومیت کے لیے مظلوموں کے دفاع کے لیے میدان میں خدا اس لشکر کو فتح و نصرت نصیب فرما ان کے دشمنوں کو جو قابل اصلاح نہیں ہیں جلد از جلد واصل جہنم فرما پاک پروردگار امام کے ظہور کا دن دیکھنا ان کی نصرت کی سعادت اس راہ میں شہادت نصیب فرما تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرجہم پروردگار عالم نے انسانوں کو مختلف صلاحیتوں کے ساتھ مختلف توانائیوں کے ساتھ خلق فرمایا ہے کچھ انسانوں کی صلاحیتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں سب مشترک ہوتے ہیں وہ سب میں پائی جاتی ہیں لیکن کچھ ایسی ہوتی ہیں جو کچھ انسانوں میں کم ہوتی ہیں کچھ انسانوں میں زیادہ ہوتی ہیں اس اعتبار سے دنیا کی مختلف ضرورتیں پوری ہوتی ہیں تو مثال کے طور پر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے اندر کاروبار کی صلاحیت ہوگی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے اندر ٹیکنیکل چیزوں کی صلاحیت ہوگی لیکن ایک بہت بڑا کام یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی سے پوچھے کون سی چیز وہ ہے جو میری اس دنیا کی ضرورت ہے جس کے لیے میں محنت کروں گا کون سی چیز وہ ہے جس کے لیے میں خلق ہوا ہوں انسان اس میں مکس کر جاتے ہیں ایک دنیا کی ضرورت ہے کھانا پینا اوڑھنا سائے کا ہونا خداوند متعال نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گویا جنت سے نکال کے دنیا میں بھیجا تو فرمایا کہ جنت میں نہ تمہیں بھوک تھی نہ پیاس تھی نہ تمہیں دھوپ کی سختی تھی نہ سونے جاگنے کی مشکل تھی اب جو دنیا میں آئے ہو یہاں سب کچھ ہوگا یہاں بھوک پیاس بھی ہے تو یہ بات قرآن کریم میں کیوں آئی ہے کہ بھئی یہاں بھوک پیاس بھی ہے یہاں دھوپ کے لیے سایہ بھی تیار کرنا پڑے گا شاید اس لیے آئیے کہ یہ نہ سمجھنا کہ تم خلق اس کے لیے ہوئے ہو یہ وہ ہے جو اس دنیا میں رہنے کا تقاضا ہے تو لباس چاہیے خدا نے متعلق فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ جب انہوں نے اس درخت سے کھایا بدت لہما سوآتہما وتفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ تو ان کی جو برائی تھی وہ آشکار ہو گئی اور وہ جنت کے پتوں سے اس کو ڈھانپنے لگے. تو خدا تعالیٰ نے گویا اشارہ فرمایا کہ جب اس دنیا میں جاؤ گے بہت ساری برائیاں ایسی ہوں گی جو آشکار ہوں گی. اب کچھ لوگوں نے اس کو کچھ اور تعبیر کیا ہے کہ بھئی وہ مسئلہ یہ تھا کہ انسان کے اندر جو جسمانی چھپی ہوئی چیزیں تھیں وہ ظاہر ہوئی تھیں, لیکن شاید یوں بھی لگتا ہے کہ یہاں پر دنیا میں آنے کے بعد بہت ساری ایسی جو اندر چھپی ہوئی انسان کے اندر منفی جذبے ہوتے ہیں وہ ظاہر ہو جاتے ہیں. تو انسان ان سب سے لڑے بھی, زندگی کی ضرورتوں کو بھی پورا کرے, پھر اس میں اتنا مگن ہو جاتا ہے, اتنا مشغول ہو جاتا ہے, یہ بھول جاتا ہے خلق کس لیے ہوا تھا. اور یہ جو خطبے کا حصہ آج ہم انشاءاللہ دیکھیں گے, اس میں امام نے اسی طرح انسانوں کو کچھ حصوں میں تقسیم کیا ہے کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں کچھ ویسے ہوتے ہیں, پھر ان سب کا کنیکشن بتایا, یہ اس سے وابستہ ہیں یہ اس سے وابستہ ہیں, لیکن ان سب کے پیچھے ایک بات ہے وہی کہ یہ سب خلق کیوں ہیں. یہ جو پوائنٹ ہے یہ وہ چیز ہے جو انسانوں کے ذہنوں سے نکل جاتی ہے, حتیٰ ان لوگوں کے ذہنوں سے نکل جاتی ہے جو دیندار ہیں, کہ یہ جو زندگی کی دوڑ دھوپ ہے ایک حلال سے کما رہا ہے ایک حرام سے کما رہا ہے, یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے. میں ان کی بات نہیں کر رہا جو حرام سے کما رہے ہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں جو حلال سے کما رہے ہیں. ان کے لیے کلیئر ہے کہ اس کے کمانے کے بعد زندہ کیوں ہیں ہم, یہاں ہم مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ہمیں وہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ جو زندگی کا اصل مقصد ہے وہ یہ سب نہیں ہو سکتا, چاہے حلال سے کمائے اور اپنی ذمہ داریوں کو بھی پورا کرے پھر بھی ایک اور مقصد ہوگا جو اس کے پیچھے ہوگا. ہم تھوڑا سا اس مکتوب کے حصے کو عرض کرتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ اس پہ بھی آرائش پیش کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, صلی علی محمد و آل محمد واجعل فرجہم. امام نے ارشاد فرمایا حضرت مالک اشتر کو لکھے جانے والے خط کے اندر کہ تمہارے مشاور ایسے ہونے چاہئیں اور تم اپنے اطراف میں ان لوگوں کو جمع نہیں کرنا جو تمہاری تعریفیں کریں, ان کو بلکہ سمجھانا کہ تم انہوں نے تعریفیں نہیں کرنی ہیں تمہاری اور حق بات کو کہنا ہے. اس کے بعد امام نے ارشاد فرمایا ایک پوائنٹ اور اس کے بعد وہ جو کیٹیگریز تھیں ان کو بیان کرتے ہیں. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. میں اس کو تھوڑا سا عرض کر دوں, ہم لوگ جب کسی معاشرے کو دیکھتے ہیں تو مثال کے طور پر کچھ خرابیاں دیکھتے ہیں, جیسے اب پاکستان ہے بہت ساری خرابیاں ہیں یہاں پر, تو اچانک ذہن میں یوں آنے لگتا ہے کہ سب کچھ تبدیل کر دو, سب کا سب ختم کر دو, نیا لے کر آؤ. ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے. کیوں, کتنا ہی معاشرہ خراب کیوں نہ ہو کیا اس کے اندر پچھلوں سے کوئی اچھی چیز نہیں ملی ہے, ملتی ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانک دیں کہیں سب ختم کر دو. ایک غلط آدمی اپنی زندگی میں فرض کریں چار غلطیاں کر رہا ہے, ممکن ہے ایک صحیح بھی کر رہا ہوں, اس کو تو ختم نہیں کریں. تو مثال کے طور پر یہ پاکستان ہے, یہاں پہ بہت ساری چیزیں صحیح نہیں ہو رہی ہیں, ہم سب کو معلوم, ورنہ یہ ملک ایسا نہیں ہوتا. لیکن کیا یہ کریں کہ جو کچھ پیچھے سے چلا آ رہا ہے سب کو ختم کر دیں؟ نہیں, ایسا نہیں کریں گے, کبھی بھی نہیں کریں. کچھ اچھی سنتیں ہیں, ان اچھی سنتوں کو باقی رہنا چاہیے. مثال کے طور پر اگر میں اس حتیٰ اپنے ملک کے اس موجودہ دینی معاشرے کو دیکھ رہا ہوں تو مثال کے طور پر دین کے نام پر غلطیاں بہت ہوئی ہوئی ہیں, دین کے نام پر دھوکہ بھی بہت ہوا ہوا ہے, لیکن کیا دین کے نام پر جو کچھ ہے وہ سب غلط ہے؟ نہیں, قطعاً ایسا ہو ہی نہیں سکتا. مثال کے طور پر جو میرا اندازہ ہے, میں جتنے اسلامی ممالک کے لوگوں سے ملا ہوں الحمدللہ رب العالمین, دسیوں اسلامی ملکوں سے ملا ہوں, جتنا برصغیر کے لوگوں میں دین سے وابستگی ہے, اٹیچمنٹ ہے, اتنا بہت کم لوگوں میں ہے. آپ مثال کے طور پر دوسرے ملکوں میں جا کے فوراً احساس کر سکتے ہیں کہ وہ وابستگی نہیں ہے جو یہاں پر ہے. یہ جو ایک نگیٹو چیز ہے وہ یہ کہ جہادی جو نکلتے ہیں وہ پاکستان کے نکلتے ہیں, ان کو الزام بھی ڈالنا ہو تو کوئی پاکستانی پکڑ کے ڈال دیتے ہیں, جیسے وہ ابھی امریکنز نے پکڑ کے بیچارے کو ایک کسی کو ڈال دیا کہ یہ وہ اس ملک کے لیے کام کر رہا تھا. یہ کیوں ان کو پاکستانی ملتے ہیں سارے الزام ڈالنے کے لیے؟ وہ ٹرکش کیوں نہیں لے لیے, وہ ملیشین کیوں نہیں لے لیا؟ ان کو پتہ ہے ان لوگوں کے اندر جذباتیت ہے دین کے نام پر, یہ دین کے نام پہ جان دیتے ہیں. یہ سارے جہادست یہاں سے کیوں بناتے ہیں یہ لوگ؟ ان کو پتہ ہے ان کے اندر جذبہ ہے, اس لیے ان کو دھوکہ دیتے ہیں. تو کسی نے مجھ سے کہا پاکستان میں فرقہ واریت بہت ہے, تو میں نے اس کو کہا فرقہ واریت اس بات کی نشانی ہے کہ یہاں لوگوں میں دین سے محبت ہے. جس ملک میں دین سے محبت نہ ہو وہاں فرقہ واریت ہو ہی نہیں سکتی. وہ جب دین کو نہیں چاہتا تو اپنے فرقے کو کہاں چاہے گا کہ اس فرقے کے لیے کسی سے لڑے گا؟ وہ کیوں لڑے گا؟ جو کچھ کرنا ہے کرتے رہو اس کے ساتھ. تو یہاں جو لڑائی کی بنیاد فرقہ بناتے ہیں وہ بناتے اسی لیے ہیں کہ یہاں پہ دین سے جذبہ لگا ہوا ہے لوگوں کا. امام نے فرمایا مالک اشتر کو کہ مالک اشتر یہ نہیں کرنا کہ پرانی سنتیں ساری ختم کر دو, نہیں, ان میں صحیح چیزیں ہیں, ان کو بچا کے رکھنا ہے. تو امام نے یہ ارشاد فرمایا, اور دیکھو اس اچھے طریقے کو ختم نہ کرنا جس پر اس امت کے بزرگ چلتے رہے ہیں. غلطیاں کر رہے ہوں گے, ان کو تم صحیح کرو, لیکن ایسا نہ ہو کہ جو اچھے لوگ کر رہے تھے ان کو بھی تم مٹا کے رکھ دو. اب مثال, میں کئی مثالیں عرض کر سکتا ہوں لیکن تھوڑا سا احتیاط کرنا چاہ رہا ہوں. ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو انسان دیکھ کے کہتا ہے یہ صحیح نہیں ہوا یہاں پہ, اور اب ان کی مثال زیادہ بھی نہیں کہنا چاہ رہا. لیکن جو لوگوں کے اندر دین کے لیے خالص جذبہ ہے, کہیں اس کو ہم نہ اٹھا کے پھینک دیں, پھر یہ جذبہ واپس نہیں آئے گا. ایک دفعہ جو خاندان دین سے دور چلے جاتے ہیں واپس آنا بہت مشکل ہوتا ہے ان کا. تو جب تک ہیں خرابیوں سے لڑیں, نہ کہ ان کے اس جذبے سے ہم لوگ لڑنے لگے, نعوذ باللہ تعالی. امام فرما رہے ہیں کہ دیکھو اس اچھے طور طریقے کو ختم نہ کرنا جس پر اس امت کے بزرگ چلتے رہے ہیں, جس سے اتحاد, یکجہتی پیدا اور رعیت کی اصلاح ہوئی ہے, اور ایسے طریقے ایجاد نہ کرنا جو پہلے طریقوں کو کچھ ضرر پہنچائیں. اب ایک مثال چلیں تمام تر احتیاط کے ساتھ. یہ جو ہمارے یہاں یہ طریقہ ہے عزا کا طریقہ, ایک شبیہ ممبر ہوتا ہے, لوگ مثلا فرش پہ بیٹھتے ہیں, جو ظاہر مجبوری کی وجہ سے کرسی پہ بیٹھے ہیں ان کا حق ہے, اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, اس کو جسے کہتے ہیں جسٹیفائی کرنے کی ضرورت نہیں, شرعی حق ہے. شرعان اگر کوئی مثلا زمین پہ نہیں بیٹھ سکتا تو وہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھے گا, تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے وہ تو. لیکن پیٹرن کیا ہے؟ پیٹرن یہ ہے کہ باقی لوگ فرش پہ بیٹھیں گے. صحیح. اچھا, ممکن ہے کسی معاشرے کے اندر دین کے نام پر کوئی دھوکہ بھی ہو رہا ہو, کیا یہ طریقہ اٹھا کے چینج کر دیں سارا؟ تو اب مثال کے طور پر نعوذ باللہ مجھ سے کوئی یہ کہہ چکے, تھک چکے, اب نہیں کہیں گے, مجھ سے کہتے تھے مولانا آپ کم سے کم یہ کریں کہ آپ مثلا آپ کمپیوٹر استعمال کرنا جانتے ہیں, آپ یہ کرتے ہیں, آپ ایک کانفرنس کریں عشرے کی جگہ, آپ ایک پریزنٹیشن دیں. میں ان سے کہتا نہیں, میں نہیں کروں گا, ہرگز نہیں کروں گا, یہ شبیہ رسول, شبیہ ممبر رسول ہے, اسی پہ بیٹھوں گا. آپ فرش پہ بیٹھے تھے, آپ فرش پہ ہی بیٹھے رہو. اچھا, جب بہت تنگ آتا تھا تو میں ان سے کہتا تھا کہ دیکھو مجھے ایک بات پتہ ہے, دنیا کی کوئی کانفرنس, دنیا کا کوئی سیمینار, دنیا کی کوئی ورکشاپ, کوئی پریزنٹیشن 1400 سال نہیں چلی ہے, یہ فرش چلا ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا علي. میں آج تمہارے کہنے پر ایک لیپ ٹاپ لے لوں گا, ایک پاور پوائنٹ پریزنٹیشن بنا دوں گا, مثلا وہاں پہ ایک لگا دیں گے ہم, ایک اسکرین لگا دیں گے, میں بول رہا ہوں گا, وہ پریزنٹیشن دے رہا ہوں گا. گارنٹی کیا ہے کہ وہ چلے گا؟ اس کی میرے پاس گارنٹی ہے, کیونکہ مجھے گارنٹی ملی ہوئی ہے. دوسری بات یہ کہ اس میں ایک کنیکٹیوٹی ہے, اس میں ایک تسلسل ہے 12 اماموں سے, انہوں نے بھی یہی کیا تھا, انہوں نے بھی ایسے ہی کیا تھا. تو میں تبدیل اس چیز کو کروں جس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے, اس کو تبدیل کر دوں, وہ بات صحیح ہے, لیکن جس کے پیچھے ایک دلیل ہے, جس کے پیچھے ایک ثبوت ہے, ایک سندیت ہے, اس کو تبدیل کرنا کس عقل مندی کی بات ہے؟ اب دیکھو یہ سعودیوں نے, بدبختوں نے کتنا بڑا ظلم کیا کہ جتنے بھی 1400 سال سے آثار نبی تھے وہ آلموسٹ سارے کے سارے مٹا دیے انہوں نے. یہ کیا ظلم کیا. 1991 میں میں پہلی دفعہ حج پہ گیا تھا, اس وقت مدینے کا محلہ بنی ہاشم تھا, اس وقت بیریئرز لگا کر اس کو توڑ رہے تھے پیچھے. 1991 تک 1400 سال سے تھا, بدبختوں نے اس صدی میں جا کے توڑ دیا اس کو.
یہ کیا ظلم کیا ہے؟ جو کنیکٹیوٹی تھی، جو کنیکشن تھا سارا، وہ سارا کا سارا خراب کر دیا. اب ماڈرن آرکیٹیکٹ کے نام پر وہاں پہ پتہ نہیں کیا کچھ بنا ہوا ہے. اس سے ہمارا کیا لینا دینا ہے؟ وہ ہمیں زیادہ زیادہ نیو یارک اور دبئی کی یاد دلاتا ہے. اس سے ہمارا کیا لینا دینا؟ اگر یہی بننا تھا کہیں اور لے جا کے بناؤ، نہ کہ تم نے سارے حرم کو اور اس کے اطراف کو، اس کے ماحول کو خراب کر دیا. تو اب ہم لوگ بھی ایک غلطی کریں گے نعوذ باللہ تعالیٰ اگر ہم نے اس کو چھیڑنے کی کوشش کی. ہاں، اس میں آپ منطقی کام کریں، لاجیکل کام کریں. وہ یہ کہ مثلا جو آپ سکھا رہے تھے اس کو اوتھینٹک کریں. اگر مثال کے طور پہ کچھ لوگ غلط چیزیں بول رہے ہیں اس کو صحیح کریں، غلط انداز سے بول رہے ہیں، غلط نیتوں سے بول رہے ہیں اس کو صحیح کریں. لیکن آ کے سارا کا سارا اٹھا کے پھینک دیں، نہیں، یہ صحیح نہیں ہے. یہ جو ہمارے پاس رسم و رواج ہے عزاداری کے اندر، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو 100% اوتھینٹک ہیں، 100% اوتھینٹک ہیں. ان کو تبدیل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ نقصان دہ ہے، 100% نقصان دہ ہے. آیت اللہ مصباح یزدی اتنے بڑے فلسفی سمجھے جاتے ہیں تھے، فوت ہو گئے. آیت اللہ مصباح یزدی بہت بڑا نام تھا ایران کے اندر، اور ویسٹرن فلسفی پر بھی ان کی گرفت تھی، اور پتہ نہیں کون کون سے انہوں نے اچھے ادارے بنائے. ایک دفعہ آ کر انہوں نے ایک سیریز آف لیکچرز دیا، سب کا سب عزاداری کی جو اندر رسم ہے اس کے دفاع کے اوپر، 100% فلاسفیکل. علم کیوں اٹھاتے ہیں؟ تابوت کی شبی کیوں نکلتی ہے؟ ممبر کیوں ہیں ایسے؟ عزاداری کیوں ہے ایسے؟ 100%. دو کتابیں اس کے اوپر چھپی تھیں ان لیکچرز کے اوپر. تو صرف اتنا، اس امام کے اس فرمان کی روشنی میں اپنی زندگی پر امپلیمنٹ کرتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ سنتوں کو اٹھا کے نہیں پھینکنا ہے، سنتوں کو بچا کے رکھنا ہے. اگر اس میں کوئی غلطی آ گئی ہے، مثلا چلو کھل کے ایک جملہ کمرشلزم آ گیا ہے، اس کو لڑو، اس کمرشلزم کے راستے کو روکو، ٹھیک ہے. لیکن جو طریقہ کار ہے اس کو باقی رکھیں، اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، الحمدللہ وہ اوتھینٹک ہے، کنیکٹڈ ہے، اس کو ہم باقی رکھیں. اسی طرح ہر چیز کے اندر جو جس جگہ پہ جو خرابی آئی ہے اس کا دروازہ بند کرو. مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ، چونکہ ابھی خانہ کعبہ تک کا تذکرہ ہوا، تو میں ایک دفعہ خانہ کعبہ میں جا رہا تھا، مسجد حرام میں جب داخل ہونے لگا تو ایک دروازہ وہاں پہ بنا ہوا تھا، اور وہ دروازہ آل سعود کا جو فاؤنڈر تھا اس کے نام پہ تھا. مجھے بہت برا لگا کہ ان کمبختوں نے خانہ کعبہ میں اندر، مسجد حرام میں اندر جانے کے لیے جو دروازے ہیں ان کے اوپر بھی اپنے بادشاہوں کے نام ڈال دیے. تو میں تھوڑا سا رکا، تو میرے ساتھ کوئی صاحب تھے عالم، انہوں نے میں نے ان سے کہا کہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا اس دروازے سے گھسنا، ہمیں کسی اور دروازے سے جانا چاہیے. انہوں نے کہا نہیں چلے جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں. تو میں نے کہا کیوں؟ کہنے کا ایک بات ذہن میں رکھنا، یہ سعود کا نام بعد میں آیا ہے، کعبہ پہلے تھا، یہ غاصب ہے. کعبہ پہلے تھا، یہ غاصب ہے، اس سے لڑو. دروازے سے کیوں لڑ رہے ہو؟ یہ خانہ کعبہ کا دروازہ ہے، صحیح. اس نے غصب کیا ہے، اس نے اپنا نام غلط رکھ دیا ہے، صحیح. جب موقع ملے گا یہ نام ہٹ جائے گا، لیکن ہمیں اس دروازوں سے داخل ہونا. تو یہ فرش عزا، یہ عزاداری، یہ جلوس، یہ ماتم، یہ سید الشہداء تک پہنچنے کا ہمارا راستہ ہے. اس کو کچھ لوگوں نے شاید کچھ خراب کیا ہو، صحیح ہے، ہم نے اس سے لڑنا ہے، اس کو بچا کے رکھنا ہے، اس کو اپنے سینوں سے لگا کے رکھنا ہے. اور بہت خطرناک موقع یہ ہے، یہ امانت کہیں ضائع نہ ہو جائے اگلی نسلوں تک پہنچنے میں. اس کو اگلی نسلوں تک جیسا ہمیں ملی اسی خلوص کے ساتھ اگلی نسلوں تک دینا ہے. ایسا نہ ہو ہماری اگلی نسلیں اس کے نام پہ صرف کمرشلزم دیکھیں، بعد میں وہ اس سے بھی باغی ہو جائیں، جس کا ہمیں ہمیشہ دین کے اندر خوف رہتا ہے. تو وہ خلوص ہم دکھائیں عزاداری کے اندر، وہی جلوس کے اندر، عزاداری کے اندر، تاکہ ہماری اگلی نسلیں یہ دیکھ پائیں کہ ٹھیک ہے، اب اس نسل کے اندر کمرشلزم آیا جو غلط تھا، اصل جو تھا وہ یہ تھا، اس کو ہم نے باقی رکھنا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. فرمایا دیکھو، اس اچھے طور طریقے کو ختم نہ کرنا جس پر اس امت کے بزرگ چلتے رہے ہیں، اور جس سے اتحاد، یکجہتی پیدا، رعیت کی اصلاح ہوئی ہے، اور ایسے طریقے ایجاد نہ کرنا جو پہلے طریقوں کو کچھ ضرر پہنچائیں. اگر ایسا کیا تو نیک روش کے قائم کر جانے والوں کو ثواب تو ملتا رہے گا،
مگر انہیں ختم کرنے کا گناہ تمہاری گردن پہ آئے گا۔ اگر میں نے عزداری کے اندر خدا نہ کرے معاشرے کی اچھی رسموں کے اندر کوئی تبدیلی کر دی، ان کو ثواب ملے گا چونکہ انہوں نے رکھی تھیں بنیادیں، ہمیں گناہ ملے گا کہ ہم نے اس کو ختم کیوں کیا۔ جمعے کا ایک احترام ہے، وہ احترام باقی رہنا چاہیے۔ شب جمعہ کا احترام ہے، شب جمعہ کا احترام باقی رہنا چاہیے۔ آپ نے شاید دیکھا ہو کبھی بھی شب جمعہ آتی ہے، میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں ایک دو جملے شب جمعہ کی ضرور عرض کروں۔ کیوں؟ میں نہیں چاہتا ہمارے جوان بچے بھول جائیں کہ شب جمعہ ہمارے نزدیک محترم ہے، جمعے کا دن ہمارے نزدیک محترم ہے۔ چھوٹی چھوٹی سنتوں پہ عمل کریں۔ مجھے بزرگوں میں ایک بات بہت اچھی لگتی ہے، وہ لوگ بعض چیزوں میں بہت زیادہ لاجیکلی کلیئر نہیں تھے لیکن اپنے جذبات میں بہت پاکیزہ تھے۔ پانی پیتے تھے، امام حسین کو یاد کرتے تھے، یہ خوبیاں تھیں ان کی۔ میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، میرے نانا راولپنڈی میں رہتے تھے، دادا بھی راولپنڈی میں رہتے تھے، ایک محلے میں رہتے تھے جہاں شیعہ سنی سب مل کے رہتے تھے۔ اتفاقاً ان کے گھر کے سامنے جو اہل سنت رہتے تھے ان کو ہم لوگ اپنا ماموں کہتے تھے، جبکہ وہ اہل سنت میں سے تھے۔ سب لوگ مل کے رہتے تھے، عزاداریوں میں جاتے تھے، ایک دوسرے کی رسم و رواج میں جاتے تھے۔ اور میں ایک اور بات بھی بتاؤں، یہ کراچی والوں کو اس وقت بھی سمجھ میں نہیں آتی تھی، ہم لوگ کراچی میں رہتے تھے، ہم جاتے تھے وہاں پہ تو ہمیں بہت عجیب لگتا تھا، جو نانا کا گھر تھا، پتہ نہیں میں کیا لے کے بیٹھ گیا، سوری معذرت چاہتا ہوں، لیکن پرانے وقت کی ایک بات بتا رہا ہوں، وہ ایک بند گلی میں تھا، بند گلی میں تھا۔ آپ یقین مانیے ہر گھر کا دروازہ بچوں بڑوں کے لیے 24 گھنٹے کھلا رہتا تھا، بچے یہیں گھوم رہے ہوتے تھے، کسی کے بھی گھر میں بیٹھ کر دوپہر کا کھانا کھا لیتے تھے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا کہ بھائی بیٹا یہ کہاں سے آ گیا، یہ تمہارا گھر وہاں ہے، برابر میں ہی ہے، تو پرواہ نہیں، یہاں بیٹھے کھا لو، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ کسی کے یہاں مہمان آتا تھا نا تو صرف کسی محلے کو کہیں نہ کہیں پتہ چل جاتا تھا فلانی کے یہاں مہمان آیا اور وہ کھانے پہ رکے گا، سب لوگ اپنے اپنے گھروں سے کھانا لے آتے تھے کہ بھائی مہمان آیا ان کے یہاں، ایسا نہ ہو کہ مثلاً ہم نے اس مہمان کے لیے کچھ نہیں کیا۔ اتنا ساتھ مل کے رہتے تھے۔ وہاں جو قرآن بچوں کو سکھاتے تھے وہ اہل سنت تھے، مولانا اہل سنت تھے جو بچوں کو قرآن سکھاتے تھے، سارے گلی محلے کے بچوں نے ان سے قرآن سیکھا تھا۔ وہ بندے خدا، اس زمانے میں مٹکا ہوتا تھا، مٹکے کو ٹیڑھا کر کے ایک مٹی کا پیالہ ہوتا تھا، اس میں پانی ڈالتے تھے پھر پیتے تھے، وہ ہمیشہ پانی پیتے وقت امام حسین کو یاد کرتے تھے، وہ اہل سنت قرآن پڑھانے والے، ہمیشہ مٹکے میں ڈال کے بیٹھتا تھا، امام حسین کو، سعید الشہدا کو یاد کر کے پانی پیتا تھا۔ یہ اچھے وقت تھے، یہ اچھے وقت تھے۔ ان میں خرابیاں بھی تھیں، یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں کوئی خرابی نہیں تھی، بہت ساری خرابیاں تھیں، ان خرابیوں سے لڑنا چاہیے، نہ کہ ان محبتوں کو ہم چھوڑ بیٹھے، اب ان اپنائیتوں کو چھوڑ بیٹھے۔ اور اب ہم لوگ، میں اب ہم لوگ، ہم جانتے ہیں ہمارے ساتھ کیا ہو گیا ہے، ہم دو گھر برابر برابر میں رہ رہے ہوں گے، ہمیں دوسرے کا کچھ نہیں پتہ ہوگا، کون کیا کر رہا ہے، زندہ ہے، مر گیا، جی رہا ہے، نہیں جی رہا۔ یہ غلطیاں ہو گئی ہیں، جو اچھی ہیں ان کو بچاؤ، جو غلط ہیں اس کو نکال دو، ابھی بھی کوشش کریں کہ کچھ بہتر ہو جائے۔ اپنے شہروں کے اصلاحی امور کو مستحکم کرنے اور ان چیزوں کو قائم کرنے میں، کہ جن سے اگلے لوگوں کے حالات مضبوط رہے تھے، علماء اور حکماء کے ساتھ باہمی مشورہ اور بات چیت کرتے رہنا۔ امام مالک اشتر کو کہہ رہے ہیں تم نے ملک چلانا ہے، حالات کو صحیح رکھنا ہے، علماء اور حکماء سے مشورہ کرتے رہنا۔ حکیم کسے کہتے تھے؟ جس کو حکمت پتہ ہوتی تھی، حکمت صرف طبابت نہیں ہوتی تھی، یعنی ہم ہمارے یہاں حکیم کسے کہتے ہیں؟ ڈاکٹر کو، جو پرانے زمانے میں ڈاکٹر تھا اس کو حکیم کہتے تھے، لیکن قدیم زمانے میں، اس سے بھی پرانے میں، حکیم اس کو کہتے تھے جس کو حکمت آتی ہے، یعنی وہ چیزوں کی ریزننگ کو سمجھتا ہے۔ بعد میں وہ حکمت ساری ختم ہو گئی اور جو چھوٹا موٹا طبیب تھا اس کو حکیم کہنے لگے۔ اصل حکمت جو تھی وہ دنیا کا چلنا تھا، معاشروں کا چلنا تھا۔ تو امام فرما رہے ہیں کہ تم علماء اور حکماء کے ساتھ رابطے میں رہنا اور ان سے مشورہ کرنا کہ معاشرے کو کیسے چلانا ہے۔ مالک اشتر سے یہ ارشاد فرمایا۔ بعد میں امام نے رعایا کو، عوام کو 7 کیٹیگریز میں تقسیم کیا ہے، 7 گروہوں میں تقسیم کیا ہے۔ یہ سمجھ لیں جیسے سوشیالوجی کے حساب سے بہت بڑی ایک بات ہے کہ امام نے کیسے اس کو تقسیم کیا ہے اور کیسے اگلے پیراگراف میں ان کا کنیکشن بنایا ہے۔ یہ اس کا محتاج اس وجہ سے، وہ اس کی ضرورت ایسے پوری کرے گا۔ یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اس پیج کو پڑھتے ہیں انشاءاللہ خدا، اس کی حکمت سے ہمیں فائدہ حاصل کرنے کی سعادت نصیب کرے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. ما صلی علی محمد آل محمد. عجل فرج. مجھے تقریباً یقین ہے کہ جو لوگ باہر بیٹھے ہیں وہ اپنی مرضی سے باہر بیٹھے ہیں, اندر جگہ کم ہونے کی وجہ سے باہر نہیں بیٹھے ہوئے, اندر جگہ کافی ہے. لہذا میں بھی نہیں کہتا کہ آگے آئیں, جو بیٹھا ہے بیٹھا رہے, اور جو باہر بیٹھے ہیں وہ بھی ظاہر ہے وہ کسی بھی وجہ سے باہر بیٹھے ہیں, اپنی مرضی سے بیٹھے ہیں. اگر آنا چاہتے تو اندر آ سکتے تھے, کوئی مسئلہ نہیں تھا. تو میں دیکھ تو رہا ہوں لیکن میں اس کو توجہ نہیں دے رہا, چونکہ مجھے احساس ہے کہ ہر آدمی اپنی جگہ پہ خوش بیٹھا ہوگا انشاءاللہ. وہ قرآن کریم میں ایک آیت کریمہ ہے, خدا تعالیٰ نے بتایا کہ بھئی یہ قومیں جو وہ گروہوں میں تقسیم ہو گئی ہے, اس کے بعد فرمایا کل حزب بما لدیہم فرحون, ہر پارٹی اس پہ خوش ہے جو اس کے پاس ہے. اگر کوئی اندر بیٹھنے میں خوش ہے آپ, خدا آپ کی خوشی میں اضافہ فرمائے, کوئی باہر بیٹھنے میں خوش ہے خدا آپ کو بھی خوش رکھے انشاءاللہ. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. فرمایا وعلم, یہ جان لو. اچھا معمولاً عربی میں یہ لہجہ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب کوئی بہت امپورٹنٹ بات کہنی ہوتی ہے, یہ اس کو سمجھو اس کو جانو. وعلم ان الرعیت طبقات, یہ جو لوگ ہیں رعایا ہے اس کے کچھ گروپس ہوتے ہیں, کلاسز ہوتی ہیں. لا یصلح بعضها الا ببعض, یہ سب ایک دوسرے سے مل کر ہی فلاح و بہبود حاصل کرتے ہیں, یہ سب ایک دوسرے سے وابستہ ہیں, کوئی گروہ دوسرے سے بے نیاز نہیں ہے, سب کنیکٹڈ ہیں. یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہر آدمی یہ جانتا ہو کہ مجھے دوسروں کی ضرورت ہے, میں بے نیاز نہیں ہو سکتا. اب اس میں کوئی مالدار ہوگا, کوئی فقیر ہوگا, کوئی طاقتور ہوگا, کوئی کمزور ہوگا, امام فرمانے سب کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے. لا یصلح بعضها الا ببعض ولا غنا ببعض عن بعض, سب ایک دوسرے سے وابستہ ہیں, کوئی ایک دوسرے سے بے نیاز نہیں ہے. فمنها جنود اللہ, ایک گروہ, امام نے سات کیٹیگریز بنائی ہیں میں بھی عرض کر رہا ہوں. فمنها جنود اللہ, ایک وہ ہے جو اللہ کی راہ میں کام آنے والے فوجیوں کا ہے, لشکر, اسلام کا لشکر. ومنها کتاب العامۃ والکتاب العامۃ والخاصۃ, ایک وہ ہے کہ جو لکھائی پڑھائی کے کاموں کو کرتا ہے, چاہے کوئی خاص کام ہو چاہے کوئی عام کام ہو. آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, غلط لفظ ہوگا اس زمانے کے حساب سے, لیکن ہمارے حساب سے کہہ سکتے ہیں جیسے دفتروں کو سنبھالنے والے جو لکھائی پڑھائی کے کام کر رہے ہیں, ریکارڈز ان کے ہاتھ میں ہیں, اور وہ مثلاً وہ اس کو لکھ کے دے رہا ہے کہ تمہاری ڈاکومنٹ یہ ہے, تمہاری سند یہ ہے. اس زمانے میں بھی سندیں بنتی تھیں گھروں کی, مختلف چیزوں کی معاہدے ہوتے تھے, تو وہ لکھنے پڑھنے کے کام کرنے والے. کتاب, بہت زیادہ لکھنے والے کو کہتے ہیں کاتب, کتاب. کتاب العامۃ والخاصۃ. ومنها قضاۃ العدل, تیسری کیٹیگری ہے ججز کی, جن کا کام یہ ہے کہ وہ جھگڑوں کو نپٹائیں گے, فیصلے کریں گے. قاضی, جیسے میں نے شاید کل بھی یہاں پہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, حکم کرنے والے کو کہتے ہیں قضاۃ العدل, جو عدل کی بنیاد پر حکومت کرتے ہیں, عدل کی بنیاد پہ حکم جاری کرتے ہیں کہ بھئی کس کا حق کس کے پاس جائے گا, قضاۃ العدل. ومنها عمال الانصاف والرفق, تیس ایک اور گروہ وہ ہے کہ جو امن اور انصاف قائم کرنے کے حکومت کے کارندے ہیں. ایک وہ ہے فوج جو سرحدوں پر ہے, ایک وہ ہے جو حاکم, مثال کے طور پر قاضی کہتا ہے اس کو پکڑو اس کو حبس میں ڈالو, یا اس کو اس سے اس کا یہ مال چھینو اور اس نے غصب کیا تھا اس کو واپس کرو, یہ کون کرے گا؟ ایک یہ کارندے ہوتے ہیں جن کا کام کیا ہوتا ہے, امام فرمان ان کے دو کام ہوتے ہیں, یہ معاشرے کے اندر امن پھیلاتے ہیں, معاشرے کے اندر انصاف کو برقرار رکھتے ہیں. تو وہ جو قاضی ہوتا ہے وہ حکم کر سکتا ہے, امپلیمنٹ کون کرے گا؟ یہ امپلیمنٹ کریں گے. تو یہ ایک کیٹیگری ہو گئی, چوتھے ہو گئے میرے خیال میں یہ. ومنها اہل الجزیۃ والخراج من اہل الذمہ ومسلمۃ الناس, ایک اور گروہ کون ہے؟ جنرل ٹرمز کے اندر بالکل ٹیکسیشن والے, جو جائیں گے مثلا مسلمان سے کہیں گے تم پہ اتنی زکوٰۃ واجب ہے تم یہ زکوٰۃ دو,
مثلا غیر مسلمان سے کہیں گے تم پہ اتنا خراج واجب ہے تم وہ خراج دو، ذمی سے کہیں گے تم پہ اتنا واجب ہے تم یہ دو، صحیح ہے؟ یہ جا کے ان چیزوں کو کلیکٹ کریں گے، پیسے کو ڈیل کرتے ہیں یہ دو. اس کے بعد ومنہا التجار واہل الصناعۃ، ایک گروپ کون سا ہے کہ جو تاجر ہیں اور انڈسٹریلسٹ ہیں، یعنی ان کے ہاتھ میں کوئی ہنر ہے، اس ہنر کے ذریعے سے یہ کچھ بناتے ہیں، تو کچھ ان کے پاس کچھ جیسے فیکٹریز ٹائپ کی ہیں، اور یا تاجر ہیں، بس تاجر اور انڈسٹریلسٹ دونوں کو امام نے ایک کیٹیگری میں رکھا ہے. اس کے بعد ومنہا الطبقہ السفلی من ذوی الحاجۃ والمسکنہ، اور ایک گروپ وہ ہے کہ جو کمزور گروپ ہے، اور یہ وہ ہے جس کی کچھ ضرورتیں ہیں اور ان کے اوپر کوئی کمزوری طاری ہو گئی ہے. تو مثال کے طور پر معاشرے کے اندر کچھ لوگ ہیں جیسے اب وہ کمانے کی حد میں نہیں ہے، تو اب اس کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ اس کی ذمہ داری معاشرے کے اوپر ہے. یہ جو ریٹائرمنٹ کا سسٹم ہے نا، اس کو آئے ہوئے دنیا میں مشکل سے 100-125 سال ہوئے ہیں. اس سے پہلے لوگ بیچارے کہاں ہوتے تھے؟ ریٹائرمنٹ نہیں تھی، 100-125 سال ہوئے ہیں. یہ تو جب رشین ریولیوشن آیا 1918 میں، تو ویسٹرن کنٹریز نے دیکھا کہ اگر ہم نے ریٹائرمنٹ نہیں لگائی اور اس کا پیسہ نہیں دیا تو یہ ساری ویسٹرن ورلڈ کمیونسٹ ہو جائے گی. اس خاطر انہوں نے پینشن لگانا شروع کر دی، ورنہ یہ پہلے کچھ نہیں دیتے تھے. 1890 کے قریب اور 1890 کے قریب برطانیہ میں قانون بنا تھا کہ 12 سال سے کم بچے 12 گھنٹے سے زیادہ کام نہیں کریں گے. یہ ویسٹرن ورلڈ کا ظلم ہے جو انہوں نے اپنی عوام پہ کیا تھا. ابھی جو چیمپئن بنے بیٹھے ہیں نا، اس کے بعد اتنا ظلم انہوں نے اپنی عوام پہ کیا ہے. اب سوچیں جو اپنوں پہ اتنا ظلم کر رہے تھے، وہ ہم جیسے انڈینز جن کے اوپر یہ قابض ہوئے بیٹھے تھے، ان کے ساتھ یہ کیا کرتے تھے. یہاں تو کشتوں کے پشتے لگاتے تھے. یہ بنگال کے جیسے قحط میں 40 لاکھ کے قریب لوگ مرے ہیں ان کے بنائے ہوئے قحط کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے سارا راشن اٹھا کے جنگ کے اندر بھیج دیا تھا، یہاں کے لوگوں کو زندہ درگور کر دیا تھا. یہ ظلم کوئی نہیں جانتا کہ کیا کچھ کیا ان لوگوں نے اپنے والوں کے اوپر. ایسے ہی عرض کرتا ہوں جلدی سے، آسٹریلیا میں ایک جیل خانہ تھا، مجھے یاد شاید اس کا نام پورٹ آرتھر تھا، آسٹریلیا کے بھی ساؤتھ میں، بالکل آپ آخری جو ان کا صوبہ ہے تسمانیہ، وہاں پر سمجھ لیں ایک ایسی جگہ پر ایک چھوٹا سا آئی لینڈ ہے، وہاں پر ایک جیل بنی ہوئی تھی. اس سے اور نیچے جائیں تو پھر ساؤتھ پول کی طرف جا رہے ہیں آپ، پھر کچھ نہیں ہے وہاں پہ. مثلا وہاں پہ ایک جیل تھا پورٹ آرتھر نام کر کے، اس کے کھنڈرات ابھی بھی ہیں، کچھ بلڈنگ بھی ابھی بھی ہے. تو وہاں پہ کون رکھتے تھے، کس کو لا کے رکھتے تھے؟ یہ اپنی کالونیز میں اگر کسی کو سزا دیتے تھے تو ان کو لا کے پھینکتے تھے برما میں، جس کو کالا پانی کہتے تھے اس زمانے میں، اس کو انڈمان آئی لینڈس کہتے تھے، صحیح ہے؟ ان کو وہاں نہ کہتے تھے. اگر اپنے ملکوں میں، گورے ملکوں میں کوئی جرم کرتا تھا تو اس کو برما میں نہیں پھینکتے تھے، چونکہ وہاں تو انہوں نے ہماری چمڑی کو رکھا ہوا تھا، تو گوری چمڑی کو تو اس کے ساتھ نہیں رکھ سکتے تھے، تو گوری چمڑی کو لے جا کے آسٹریلیا کے اس جیل میں ڈالتے تھے. اب وہاں پہ ہر قیدی کا نا، اس کو کانوکس کہتے تھے، کانوکس. اب میں ہر قیدی کا وہاں پہ پروفائل بنا ہوا ہے، وہ پتہ نہیں 150 سال یا 100 سال چلا ہے وہ قید خانہ. ایک بچے کو لائیں لندن سے، اب سوچیے لندن سے لائیں آسٹریلیا، اس پانی کے جہاز میں کتنے مر جاتے تھے اللہ جانتا ہے. کس بات پہ لائیں؟ اس نے 3 مرتبہ چمچہ چوری کیا، ڈبل روٹی چوری کی ہے. یہ پورٹ آرتھر کی طرح ایک اور جیل خانہ تھا، وہ بھی تسمانیہ میں تھا، وہ صرف خواتین کا تھا. جا کے ذرا دیکھیے گا کن بنیادوں پہ لا کے ڈالتے تھے اور کس عمر کے لوگوں کو لا کے ڈالتے تھے، اور بعض اوقات اس میں انقلابیوں کو بھی لا کے ڈالتے تھے. کون سے انقلابی؟ جو گورے تھے اور ان بادشاہوں کے ظالمانہ نظام کو قبول نہیں کرتے تھے، ان کو پڑھے لکھوں کو لا کر ان قیدیوں کے ساتھ تسمانیہ میں ڈال دیا. تو جو بھی وہاں وزٹر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں بھائی آپ ایک کارڈ نکالیں، تو اس میں اس کا آپ کا وزٹنگ مطلب وہ ہوتا ہے، ٹکٹ ہوتا ہے، تو وہ کارڈ نکالتے ہیں، اس پہ کسی ایک قیدی کی ڈیٹیل بھی لکھی ہوتی ہے تاکہ آپ اس کو فیل کریں. تو میرے والے کے نکلا تھا، ایک رائٹر تھا کوئی کینیڈا میں، اس بیچارے کو وہاں سے پکڑ کے یہاں لا کے ڈال دیا تھا، پھر اس نے یہاں سے جا کے بھی کوئی کتاب وتاب لکھی تھی. یہ ظلم انہوں نے اپنی آبادیوں پہ کیے ہیں. اور اب شریف شرفا بنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ابھی تک وہ ظلم دوسروں پہ کر رہے ہیں، اپنے والوں کو دکھا رہے ہیں جیسے ہم بہت اچھے ہو گئے، جنہوں نے پینشن بھی مشکل میں دیا تھا اس وجہ سے کہ وہ کمیونسٹ ہو جاتے، اور ابھی بھی جو نظام پوری دنیا کے اندر چل رہا ہے، تو جا کے دیکھ لیں ابھی کچھ دیکھیں وہ بلبے سامنے آ رہے ہیں، یہی جو ہیومن رائٹ کے چیمپئنس تھے کس طریقے سے ایک دوسرے کے اوپر حملے کر رہے ہیں، وہ سب کو نظر آ رہا ہے۔ یہ زیادہ عرصے مصنوعی کام چلتا نہیں ہے، کب تک دھوکہ دیں گے؟ یہ تو ابھی انگلینڈ سے ہوا ہے، آپ اللہ نہ کرے ہمیں دیکھنا پڑے، امریکہ کی صورتحال اس سے اچھی نہیں ہوگی، وہاں تو اس سے بہت آگے خراب ہوگا، یہاں تو گھروں کے اندر اسلحہ نہیں ہے، انگلینڈ میں، امریکہ میں ہر گھر میں اسٹوریج بنا ہوا ہے، اتنا اسلحہ ہے کہ اگر وہاں کبھی ایسی کوئی جنگ ہوئی تو یہ پتھر پتھر پہ بات ختم نہیں ہوگی، پھر وہاں کچھ اور ہونے والا ہے پھر۔ تو یہ سب وہ ہیں جو اپنے چہروں پہ ماسک لگا کے شریف بنے بیٹھے ہیں، انہوں نے یہ کچھ کیا ہوا ہے۔ بہرحال پتہ نہیں بات کہاں سے کہاں آ گئی، درود بھیجے گا محمد وآل محمد، صلی علی محمد وآل محمد۔ ہاں بات یہاں پہ تھی کہ امام نے فرمایا ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو کمزور ہوتا ہے، جو نہیں کما سکتا، مثلا معذور ہے، اپاہج ہے، عمر میں زیادہ ہے، یا کسی بھی وجہ سے اب اس کے پاس وہ کمزوری آ گئی ہے، جو مولا نے منا کے میدان میں خطبہ ارشاد فرمایا، جس کو خطبہ منا کہتے ہیں، سید الشہداء نے ارشاد فرمایا تھا واقعی کربلا سے 2 سال پہلے، اس میں ایک جگہ پہ فرمایا تھا کہ معذور، اپاہج، ذہنی طور پر مفلوج، بے آسرا پڑے ہوئے ہیں، کوئی پرستان حال نہیں ہے، اس وقت امام نے ارشاد فرمایا تھا۔ تو یہ ذمہ داریاں تھیں، اب امام نے یہ 7 کیٹیگریز بنا دیں کہ تیزی سے عرض کرتا ہوں، ایک فوجی ہو گئے، دوسرا لکھنے والے، تیسرا قاضی، چوتھا انصاف اور امن کو قائم کرنے والے، پانچویں ٹیکس جمع کرنے والے، خراج اور زکوٰۃ، چھٹے تاجر، اور 7ویں وہ جو کمزور طبقہ ہے۔ امام نے فرمایا اللہ نے ہر ایک کا حق معین کر دیا ہے، اور اپنی کتاب یا سنت نبی میں اس کی حد بندی کر دی ہے، اور وہ مکمل دستور ہمارے پاس موجود ہے۔ امام نے لفظ ارشاد فرمایا عندنا، ہمارے پاس، یوں لگتا ہے جیسے امام فرما رہے ہیں کہ اب اگر تمہیں چاہیے تو تمہیں اہل بیت سے لینا پڑے گا، اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ عندنا، انہوں نے نہیں کہا عندہ مثلا امت الاسلام، انہوں نے فرمایا ہمارے پاس ہے وہ۔ یہ خوبصورت تعبیر عندنا، مولا 5ویں سرکار کی ایک بہت مشہور حدیث ہے، اس میں بھی موجود ہے، امام نے فرمایا تم مشرق میں چلے جاؤ یا مغرب میں چلے جاؤ، مفید علم ہمارے سوا کہیں سے نہیں ملے گا۔ شرقو ام غربو لن تجدو علما نافعا الا عندنا، ہمارے پاس، ہمارے سوا کسی کے پاس نہیں ملے گا۔ درود بھیجے گا اہل بیت اتھا کی زواد مقدسہ پر، صلی علی محمد محمد وعجل فرج۔ اب دیکھیے امام نے ان کو کنیکشن کیسا دیا ہے، اس کے بعد ایک ایک کی ذمہ داری بیان کی ہے، تو اب میں اس حصے کو صرف عرض کرتا ہوں آج کے دن کے لیے۔ پہلا طبقہ فوجی دستے، یہ بے حکم خدا رعیت کی حفاظت کا قلعہ، فرما رواؤں کی زینت، دین و مذہب کی قوت، اور امن کی راہ میں رعیت کا نظم و نسق انہی سے قائم رہتا ہے۔ بس ایک تو وہ فوجی تھے، اور ایک وہ جو امن شہروں کے اندر قائم کرنے والے تھے، امام نے فرمایا ان دونوں کو ساتھ رکھا، فرمایا یہ امن قائم کرنے والے ہیں، باہر کے دشمنوں سے لڑنے والے ہیں، تمہاری اندر حفاظت کرنے والے ہیں، یہ ایک گروپ ہے، تم اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ یہ جو فوج ہے اور یہ جو لوگ ہیں، ان کی زندگی کا سہارا وہ خراج ہے جو اللہ نے اس کے لیے معین کیا جس سے وہ دشمنوں سے جہاد میں تقویت حاصل کرتے، اپنی حالت کو درست بناتے، اور ضروریات کو بہم پہنچاتے ہیں۔ یہ جو فوج ہے، یہ جو امن ہے، اس کی ضرورتوں کو کون پورا کرے گا؟ خراج، ٹیکسیشن۔ امام نے فرمایا وہ جو غیر مسلمان ہمارے معاشرے میں رہ رہا ہے اور ہم اس کو امنیت دیتے ہیں، وہ زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، وہ کیا دیتا ہے؟ وہ خراج دیتا ہے، وہ پیسہ کہاں استعمال ہوگا؟ وہ اس فوج کے اوپر استعمال ہوگا اور امن رکھنے والوں پہ استعمال ہوگا، تاکہ وہ اس امن کو پوری سوسائٹی کے اندر باقی رکھیں گے اور لوگ یہاں پہ زندگی گزار سکیں گے. اس کے بعد فرمایا، پھر ان دونوں طبقوں کے نظم و بقا کے لیے تیسرے طبقے کی ضرورت ہے جو قضات اعمال اور دفاتر کے منشی ہیں. امام نے فرمایا، اب ایک فوج ہے وہ امن کرے گی، اس کا پیسہ کہاں سے آئے گا؟ خراج سے آئے گا. جب یہ امن کریں گے تو اس امن میں کہیں جھگڑا بھی ہوگا، قاضی بیچ میں آئے گا. یہ جو قاضی حکم کرے گا، اس کا حکم ریکارڈ ہونا ہے، اس کا حکم ایک جگہ سے دوسری جگہ ابلاغ ہونا ہے، تو وہ جو لکھنے والے تھے وہ بیچ میں آئیں گے، وہ اس ضرورت کو پورا کریں گے. پھر وہ قضات اعمال اور منشیان دفاتر کا ہے جن کے ذریعے باہمی معاہدوں کی مضبوطی اور خراج اور دیگر منافع کی جماوری ہوتی ہے، اور معمولی اور غیر معمولی معاملوں میں ان کے ذریعے وثوق و اطمینان حاصل کیا جاتا ہے. یہ جو ابھی میں مجبور ہوں، مفتی جعفر حسین صاحب بھی مجبور ہیں کہ منشی اور دفتر کا نام لیں، یہ لوگ کون لوگ ہوتے تھے؟ یہ وہ لوگ ہوتے تھے جو معاشرے کے سب سے زیادہ قابل اعتماد لوگ ہوتے تھے. وہ کیسے؟ وہ یہ کہ مثلا میں کچھ بیچنا چاہ رہا ہوں، میں یہ کہوں گا کہ میں یہ جو پراپرٹی بیچنا چاہ رہا ہوں، میں اس کا ڈاکومنٹ آپ کے ہاتھ میں دیتا ہوں. جو خریدنے والا ہے وہ کہے گا مجھے خریدنا ہے، میں پیسہ مالک کو نہیں دے رہا ہوں، میں آپ کو دوں گا، آپ دیکھیں کہ میں نے جو پیسہ دیا وہ اس کی جائیداد کے حساب سے صحیح دیا ہے، تو آپ اس کی جائیداد مجھے دیں. اتنا وثوق ان کے اوپر ہوتا تھا، اتنا بھروسہ ان کے اوپر ہوتا تھا. اب مثلا بہت سارے لوگ جو آتے تھے ان کے پاس، ان کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، وہ ان سے کہتے تھے بھائی آپ ہمارے لیے یہ ڈاکومنٹ لکھ دیں. نہ اس پارٹی کو لکھنا آتا ہے پڑھنا آتا ہے، نہ اس پارٹی کو لکھنا آتا ہے پڑھنا آتا ہے، اس کے اوپر اعتماد ہوتا تھا. صحیح ہے؟ ابھی بھی ایسا ہی ہے. آپ جو میں جو جا کے کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں، اس کی ساری ڈیٹیلز ہمیں پتہ ہوتی ہیں. 90% سے زیادہ کیسز میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کی لیگل لینگویج ہے کیا. ہم لوگ سائن کر رہے ہوتے ہیں، کس کے اوپر اعتماد کرتے ہیں؟ اس کے اوپر جس نے لکھا ہے، جو اٹارنی ہے ہمارا. اب بدقسمتی تو ہم سب کو معلوم ہے کہ ہمارا اٹارنی ہی کچھ اور ہے، اور وہ جو بگڑا ہے تو کیا بگڑا ہے، یہ بنا ہے، ورنہ کیا پوزیشن کیا تھی، یہ کچھ اور معاملہ تھا. بہرحال امام نے فرمایا، معمولی غیر معمولی معاملوں میں ان کے ذریعے وثوق و اطمینان حاصل ہوتا ہے، اور یہ سب اور سب کا دار و مدار سوداگروں اور صناعوں پر ہے کہ وہ ان کی ضروریات کو فراہم کرتے ہیں، بازار لگاتے ہیں، اور اپنی کاوشوں سے ان کی ضروریات انہیں مہیا کرنے سے آسودہ کر دیتے ہیں. یہ جو فوجی ہیں، یہ جو قاضی ہیں، امن کے لوگ ہیں، لکھنے والے ہیں، ان سب کے کھانے پینے کی ضرورتیں کہاں سے پوری ہوں گی؟ تاجر لائے گا کیا؟ یہ سب جائیں گے کھیت تک انتا گندم خریدنے کے لیے؟ نہیں، تاجر بیچ میں آئے گا. ان کے جوتے کون بنائے گا؟ ان کے کپڑے کون بنائے گا؟ انڈسٹریلسٹ کرے گا یہ کام. تو امام فرما رہے ہیں یہ سب کام ہوں گے، تاجر ان کو یہ سب فراہم کرے گا. آخر میں کیا فرمایا؟ اس کے بعد پھر فقیروں اور ناداروں کا طبقہ ہے جن کی اعانت اور دستگیری ضروری ہے. اللہ نے ان سب کے گزارے کی صورتیں پیدا کر رکھی ہیں. خدا سب کو پالنے والا ہے، خدا نے سب کا نظام بنایا ہوا ہے. ہر طبقے کا حاکم پر حق ہے، اور وہ ان کے لیے اتنا مہیا کرے جو ان کی حالت درست کر سکے، اور حاکم خدا کے ان تمام ضروری حقوق سے عہدہ برا نہیں ہو سکتا مگر اسی صورت میں کہ پوری طرح کوشش کرے، اللہ سے مدد مانگے، اپنے کو حق پہ ثابت و برقرار رکھے، اور چاہے اس کی طبیعت پہ آسان یا دشوار، بہرحال اس کو برداشت کرے. امام فرما رہے ہیں اب یہ حاکم کا کام ہے کہ وہ ان سب کو کیسے کنیکٹ کرے. اب مصیبت کہاں ہے؟ فارسی میں ایک محاورہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی چیز سڑنے لگے تو اسے نمک لگاؤ، برا وقت وہ ہے جب نمک سڑ جائے، برا وقت وہ ہے جب حاکم سڑ جائے. جو سڑ گیا یہ ہو گیا، اب کون سنبھالے؟ اب نہ فوجی فوج کا کام کرے، نہ منشی دفتر کا کام کریں، نہ سوداگر صناع اپنا کام کریں، نہ کوئی فقیروں کا دیکھنے والا ہوگا۔ آوے کا آوا بگڑ گیا۔ ایک بات آخر میں، اولاد علی کے بغیر دنیا نہیں چلے گی، اس کو مان لو، جتنی جلدی مان لو زندگی آسان ہو جائے گی۔ ایر وغیروں سے حکومتوں کے نظام لیتے ہیں کہ شاید چل جائے، اور ہم جیسے لوگ ایر وغیروں سے علم لیتے ہیں کہ شاید ان کا علم ہمارے کام آ جائے۔ نہیں آتا کام، ہم وہ بھی پھنسے ہوئے ہیں، ہم بھی پھنسے ہوئے ہیں، کیوں بھول رہے ہیں اپنے آپ کو؟ اصولوں پہ واپس آؤ، زندگیاں سنور جائیں گی ہماری، اپنی زندگیوں میں واپس آؤ، یہیں پہ دیکھو اس میں کیا ہے، بہتر ہو جائے گا۔ جو لوگ واپس آئیں کبھی ان کو پچھتاتے دیکھا ہے کیا؟ کبھی آغا بہجت کو دیکھا ہے پچھتاؤں کہ میں کیوں عارف بنا؟ وہ لوگ خوش، اپنی زندگیوں میں مطمئن، ان کی زندگیوں کو دیکھو، آپ کو لگے گا جیسے پتہ نہیں کیا، جیسے جتنی بھی مشکلات ہیں جیسے کچھ ہے ہی نہیں۔ وہ امام خمینی، اتنی مشکلات آتی تھیں، ایک دن مثلاً بم دھماکہ ہو گیا، فلاں اتنے لوگ مر گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، انہوں نے فرمایا کچھ بھی نہیں ہوا، ہم نے خدا کی خاطر کیا ہے، جو خدا کی خاطر کرتا ہے اس میں ناکامی نہیں ہوتی، اس میں ہمیشہ کامیابی ہوتی ہے، وہ پرسکون رہتے ہیں۔ تو جب ہم لوگ دنیا سے تھک جائیں اور دنیا کی ڈگریوں اور دنیا کے کاموں سے، تو کم سے کم اس وقت تو یہاں آ کے دیکھیں کہ بھائی یہاں پہ کیا رکھا ہوا ہے، کیا دیا ہمیں انہوں نے۔ الحمدللہ رب العالمین، انہوں نے بتانے میں کوئی کمی نہیں کی، جو کمی کی ہم نے کی، نہ انہوں نے بتانے میں کمی کی، نہ بتائے کو بچانے میں کمی کی، اس کے لیے بھی قربانیاں دیں۔ بتانے میں بھی قربانیاں دیتے تھے، بچانے میں بھی قربانیاں دیتے تھے۔ سید الشہداء اگر اس لعین یزید کے سامنے تشریف نہ لاتے، نعوذ باللہ، سید الشہداء کے احترام میں کوئی کمی نہیں ہونی تھی، دنیا میں کوئی سید الشہداء کے اوپر اعتراض نہیں کر سکتا تھا، اولاد رسول تھے۔ وہ فرماتے ہیں میں نے کہہ دیا، تم میرا تم نہیں کر رہے، تو اب تمہاری تم جانو، تمہارا کام جانا، کہہ سکتے تھے۔ سید الشہداء ہر چیز کو چھوڑ کر اپنی اولاد کو لے کر میدان میں آ گئے قربانیاں دینے کے لیے۔ یہ اہل بیت اطہار نے بار بار کیا ہے، بار بار اپنی اولاد کو قربان کیا۔ ہم شمار بھی نہیں کر پائیں گے کہ 250 سال میں 11 ائمہ تو شہید ہوئے ہیں، کتنی ان کی اولادیں شہید ہوئی ہیں، ہم شمار بھی نہیں کر پائیں گے۔ آپ صرف اتنا کر لیجئے اپنی زندگی میں، جب بھی ایران عراق جائیں کسی ایک امام زادے کے روضے پہ چلے جائیں، جا کے دیکھیں کہاں کہاں شہید ہوئے ہیں، کوئی پہاڑیوں میں ہوا ہے، کوئی بیابان ریگستان میں ہوا ہے، کوئی کہیں کوئی کہیں۔ مظلومیت اہل بیت اطہار علیہ السلام، اور اس مظلومیت کی انتہا کربلا میں آ کر جمع ہو گئی ہے۔ کربلا اہل بیت کی مظلومیت کی علامت بن گئی ہے، ورنہ ہر امام نے مظلومیت اٹھائی ہے، ہر امام نے ستم اٹھایا ہے اور ظلم کا مقابلہ کیا ہے۔ کربلا میں جو بہت بڑی ایک خوبی تھی، ان کے اطراف میں جو جمع ہوئے نہیں بھی تھے خاندان رسول کے، ان کی پیروی میں مقام پہ پہنچ گئے، بڑے مقام پہ پہنچ گئے۔ ہم میں سے کچھ لوگ سادات ہیں، کچھ سادات نہیں ہیں، جو بھی ہیں ہم لوگوں کا فاصلہ بہت زیادہ ہو گیا۔ تو میں جو سید الشہداء کے اطراف میں لوگ تھے، میں سوچتا تھا ان لوگوں کو دیکھو کہ خدا نے ان کو کس بنیاد پر یہ فضیلت دی ہے۔ تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے، بے لوس امام حسین پہ جان دینے کے لیے بیتاب تھے، بے لوس بیتاب تھے جان دینے کے لیے، نہ کہ ساتھ دینے آئے اور جانیں بھی دے دیں، نہیں، گویا عہد کر کے آئے تھے اس سے کم پہ واپس نہیں جائیں گے، اس سے کم پہ واپس نہیں جائیں گے۔ عزیزان محترم، ہم لوگ اہل بیت اطہار کا ذکر کرنے والے، آپ ان کی محبت میں یہاں بیٹھنے والے، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں جو بہت بڑے بڑے نام ہیں، وہ تو بہت بڑے نام ہیں،
کبھی سوچتا ہوں کاش کوئی خدا ہمیں جون کسی عقیدت دے دے. بظاہر تو غلام ہے، بظاہر تو سیاہ فام غلام ہے، لیکن کتنی نورانیت ان کے اندر ہے، کتنی محبت اہل بیت اطہار کے ان کے اندر ہے. ہمارے پاس جیسے کہ روایت موجود ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ سید الشہداء جب یہ احساس فرماتے ہیں کہ اب معاملہ سختی پر جا رہا ہے، معاملہ جنگ کی طرف جا رہا ہے، تو امام جتنے بھی غلام اپنے ساتھ لائے تھے سب کو انہوں نے حکم فرمایا، کہا تم غلام ہم رکھتے ہیں اگر اپنے ساتھ تو وہ ہم آسانی کے زمانے کے لیے رکھتے ہیں، ہم سختی کے زمانے میں لوگوں کو اپنا پابند نہیں کرتے، تو ہم ساری پابندیاں تم سے اٹھاتے ہیں اور جو جہاں جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے. اور اس زمانے میں رسم یہ تھی کہ اگر کوئی غلام ہوتا تھا اور اس کو مالک آزاد کر دے تو وہ فوج مخالف فوج کے سامنے سے گزر سکتا تھا. مثلا مخالف فوج اس سے پوچھتی بھائی تم کیوں وہاں تھے، تو وہ کہتا تھا کہ میں تو غلام تھا، مجھے ابھی آزاد کیا، میں واپس جا رہا ہوں، تو وہ جان بچا کے جا سکتا تھا. جب سید الشہداء نے وہ تمام غلاموں سے کہا تو جون نہیں گئے، جون وہیں کھڑے رہے. سید الشہداء نے گویا پھر دوبارہ فرمایا، انہوں نے کہا مولا آپ سے میری درخواست ہے مجھے یہاں سے مت بھیجیں، میں آپ کا ساتھ دینا چاہتا ہوں. سید الشہداء اپنی محبت میں کہ کیوں جون جان دیں، دوبارہ سید الشہداء موقع دیتے ہیں کہ جون تم جانا چاہو چلے جاؤ، اور اس طرح راستہ ہے اس طرح راستہ ہے. جون جب دیکھتے ہیں کوئی راستہ نہیں بن پا رہا تو جون اپنے دل کی بات کھول کے کہتے ہیں. ظاہر ہے کہ امام جانتے تھے لیکن امام چاہتے تھے جون زبان سے کہیں. انہوں نے کہا کہ مولا میں نے ساری زندگی انتظار کیا تھا، میرا ذہن یہ کہتا ہے شاید جون نے رسول خدا سے سن لیا ہوگا کہ حسین شہید ہو جائیں گے، اتنا وقت گزارا تھا اس خاندان کے ساتھ اور اس خاندان میں یہ ذکر بہت ہوا ہے، بہت دفع ہوا ہے، تو شاید جون نے رسول خدا سے، بی بی سیدہ سے، مولا امیر المومنین سے، کسی سے سن لیا ہوگا کہ حسین شہید ہو جائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ مولا میں نے ساری زندگی آپ کی خدمت کی، میں نے آپ کا نمک کھایا، میں اس امید پہ تھا کہ کبھی تو وقت آئے گا جب میں بھی جان دے دوں گا، میں بھی اپنے آپ کو قربان کروں گا. سید الشہداء پھر بھی نہیں چاہتے تھے کہ جون جان دیں، یہاں تک کہ جون نے ایک اور طریقہ کار اختیار کیا، کہا مولا کیا آپ نہیں چاہیں گے میرا جیسا غلام اپنا خون آپ کے ساتھ شامل کرے، کیا مولا کیا آپ نہیں چاہیں گے کہ میرے جسم میں بدبو آتی ہے، میں آخرت میں خوشبودار بدن کے ساتھ اٹھ جاؤں. اب جون کو پتا تھا کہ امام آپ انکار نہیں کریں گے، جون اس جذبے کے ساتھ کربلا میں تشریف لائے، جب دشمنوں کے مقابلے میں پہنچے تو کچھ بیان کرتے ہیں اس طرح سے کہ اپنی زرہ اتار دی اور کہا کہ اب آؤ حسین کے غلاموں کی جنگ دیکھو، میرا کوئی حسب نسب نہیں ہے کہ میں شعر میں تمہیں بتاؤں کہ میرا باپ کون ہے، میری ماں کون ہے، میں کچھ نہیں ہوں، میری ایک شناخت ہے، میں حسین کا غلام ہوں. قسم خدا کی کتنی بڑی شناخت ہے، دسیوں نسب میں بھاری ہے کہ یہ حسین کا غلام ہے. ایسے ہی جان دی چڑھتے ہوئے دشمنوں سے. اب پوری دنیا میں ایک دستور ہوتا ہے، معاشرے میں کسی کا کوئی رتبہ ہوتا ہے، کوئی بلند ہوتا ہے، کوئی پست ہوتا ہے، لیکن سید الشہداء نے کربلا میں ہمیں ایک بات سکھائی، چاہے جسم کا رنگ کوئی بھی ہو غلام حسین کا غلام ہے، حسین کا غلام حسین کے ساتھ ہے، چاہے کہیں بھی نسل کا ہو، کسی بھی رنگ کا ہو. گویا سید الشہداء جون کو لینے خود پہنچے، جب جون کے سرحانے پہنچے تو ان کی جسم میں کچھ رمق باقی تھی، سید الشہداء نے جون کا سر اپنے زانو پر رکھا، جون کے چہرے سے خاک اور خون کو صاف کیا. اس لمحے میں گویا جون کی آنکھ کھل گئی، سید الشہداء کے رخ انور کی زیارت کی اور تبسم کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو. اللہ سے التجا کریں گے، خدایا تو نے جان کو ان کے ظاہری نسب کی کمی کے باوجود اپنی بارگاہ میں قبول کیا، خدایا ہم سب کو امام حسین کی غلامی نصیب فرما، ہم سب کو غلامان حسین کے شاہ عنوان میں شامل فرما، خداوندہ ہمیں وقت کے امام کے غلاموں میں شامل فرما، ہمیں وقت کے امام کی نصرت کی سعادت اور اسراء میں شہادت نصیب فرما، ماتم حسین.